بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، اردی بہشت کی 24، مئی کی 14 اور شوال کی 12 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 تا 209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارا اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا، آپ کی جان کو بیرونی اور اندرونی مافیات سے خطرہ ہے۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کے منڈکا میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک 3 منزلہ تجارتی عمارت میں کل شام شدید آگ لگ گئی، جس میں بڑی تعداد میں افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ اور امریکی چینل فاکس نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ ایرانی سیٹلائٹ نے امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کی تصاویر بھیجی ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا، آپ کی جان کو بیرونی اور اندرونی مافیات سے خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مردان کے عوام کے پاس ایک خاص مقصد پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد آنے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سب کو اسلام آباد جانے کے لیے تیار کر رہا ہوں، جب کال دوں تو آپ میرے ساتھ اسلام آباد چلیں۔ اسلام آباد سیاست کے لیے نہیں، ایک انقلاب کے لیے بلا رہا ہوں۔ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کی جد و جہد میں شرکت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان نہیں کیا گیا، انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، تو عوام کا سمندر ان کرپٹ حکمرانوں کو بہا لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک معمولی نوکر نے پاکستان کے سفیر کو بلا کر دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، تم ہو کون پاکستان کو معاف کرنے والے؟ کیا ہم امریکیوں کے غلام ہیں؟ ہم ان کے نوکر ہیں۔ ہم ان کے نوکر یا غلام نہیں، ہم امریکیوں کے غلام نہیں۔ شہباز شریف اور آصف زرداری ان کے غلام ہیں۔ ہمیں امریکہ کے غلاموں سے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ نوجوانوں، یہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن وقت ہے۔ امریکہ کے پٹھو غلاموں سے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ ڈاکوں کا ٹولہ، تھری اسٹوجز، زرداری بڑی بیماری سے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم الیکشن کمیشن کی جانب دیکھ رہی ہے، قوم جانتی ہے کہ کس کس نے قوم سے غداری کی۔ اگر الیکشن کمیشن نے ان لوٹوں کے خلاف فیصلہ نہیں دیا، ان لوگوں کو بچایا، تو یہ قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔
پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں ملکی کرنسی کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعے کو انٹر بینک معاملات میں ڈالر کی قیمت میں مزید 1.30 روپے کا اضافہ ہوا اور ڈالر 193 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ پر طنز کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت لندن میں ہے اور یہاں ڈالر 193 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے روپے کی قدر میں تاریخی گراوٹ کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے منکا میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک 3 منزلہ تجارتی عمارت میں کل شام شدید آگ لگ گئی، جس میں بڑی تعداد میں افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 27 لاشیں نکالی گئی ہیں اور 50 افراد کو بے حفاظت نکال لیا گیا ہے۔ کمپنی کے مالکان ہریش گوئل اور ورون گوئل کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ منڈکا کے علاقے میں آتش زدگی کی وجہ سے باضابطہ 27 افراد کی المناک موت ہو گئی ہے۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے یہ اطلاع دی۔ جین نے کہا کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، پوری عمارت جل گئی ہے، 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تمام لاشیں دوسری منزل سے ملی ہیں۔ مقامی پولیس فورس اور فائر بریگیڈ کے اہلکار رات دیر تک جائے وقوع پر موجود رہے۔ واضح ہے کہ کمرشل عمارت میں سی سی ٹی وی کیمرہ اور راؤٹر بنانے والی کمپنی کا دفتر ہے۔ ادھر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی آتش زدگی میں جان گنوانے والوں کے لواحقین کو پی ایم این آر ایف سے 2 لاکھ روپے اور زخمی کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ این ڈی آر ایف بھی راحت اور بچاؤ آپریشن میں مصروف ہے۔ ہندوستان میں تاریخی بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ رام مندر بنانے کے بعد ایک اور تاریخی مسجد کو اسی انجام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس کی گیان واپی مسجد کے کمپلیکس کے سروے روکنے کی درخواست پر فوری ہدایت جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے واقف نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق بنارس کی تاریخی گیان واپی مسجد میں جمعے سے سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں سروے کی درخواست کرنے والے ہندو فریقوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک مندر ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 ہندو عورتوں کو اس مسجد میں روزانہ پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے اس سلسلے میں سروے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہخانوں اور بند کمروں سمیت پوری گیان واپی مسجد میں مکمل سروے کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اس سروے کی مخالفت کی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی ہے، لیکن عدالت عثمان نے کہا ہے کہ متعلقہ دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس کیس کو سماعت کے لیے منظور کیا جائے گا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر ہندوستانی سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے جمعے کو ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں پارٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک میں ایک سنگین بحران پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمیشہ پولرائزیشن اور ملک کی اقلیتوں پر ظلم و ستم پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ ایرانی سیٹلائٹ نے امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کی تصاویر بھیجی ہیں۔ ایک امریکی چینل نے ایرانی سیٹلائٹ آپریشن پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ نور 2 نے اپنی پہلی ہائی ریزولوشن تصاویر کے طور پر بحرین میں امریکہ کے 5ویں فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کی تصاویر بھیجی۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق فاکس نیوز نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی سیٹلائٹ نور 2 نے، جسے اس سال کے شروع میں مدار میں چھوڑا گیا تھا، ہائی ریزولوشن تصاویر کے پہلے حصے کے طور پر بحرین میں واقع امریکی فوج کی 5ویں فلیٹ کمانڈ سینٹر کی تصاویر ارسال کی ہیں۔ ایران کی پولیس فورس کے نائب سربراہ نے افغانستان میں طالبان کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت اور سرحدی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے محکمہ پولیس کے نائب سربراہ قاسم رضائی نے صوبہ خراسان رضوی کے علاقے طیباد میں افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار مولوی شبیر احمد اور ان کے ہمراہ وفد سے ہونے والی ملاقات میں کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ دونوں ملکوں کی قوموں کا مشترکہ دشمن ہے اور اس دہشت گرد گروہ کے خلاف جد و جہد اور اسے نابود کرنا ایران و افغانستان دونوں ملکوں کا مشترکہ ہدف ہے۔ انہوں نے سامراج کے خلاف جد و جہد کو دونوں ملکوں کی قوموں کی مشترکہ راہ قرار دیا اور کہا کہ ایران اور افغانستان کی جانب سے متحدہ طور پر ایسی کوششیں بروئے کار لائے جانے کی ضرورت ہے کہ سرحدوں اور سرحدی علاقوں میں نہ صرف کوئی واقعہ پیش نہ آئے بلکہ دشمن کسی بھی قسم کے واقعے سے کوئی غلط فائدہ بھی اٹھا نہ سکے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج اس پروگرام میں سامراجی طاقتوں، صہیونزم اور رجت پسند قوتوں کی سازشوں کے مقابلے میں شام کے عوام اور حکومت کی کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تازیہ نگار قمر عباس نقوی، اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں قمر عباس نقوی سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ دنوں شام کے صدر سے ملاقات میں سامراجی اور صہیونی سازشوں کے مقابلے میں شام کے عوام اور حکومت کی استقامت اور کامیابی کو بے مثال اور قابل فخر قرار دیا ہے، اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بالکل، جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے اس وقت جب آپ یہ دیکھیں کہ شام میں جو بحران پیدا کیا گیا ہے،
جی
اس بحران کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں،
جی
اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو اس میں اس طرح کے کام کرنے والی جو طاقتیں ہیں آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو کچھ ہیں جن کی دلچسپی مشرق وسطیٰ میں ہے، تو مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں، کسی ملک ان طاقتوں میں انہوں نے وہاں پہ تباہی پھیلا رکھی ہے، تو کچھ ہیں جو کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی دلچسپی زیادہ افریقہ میں ہے، تو وہاں کے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے، یا شمالی افریقہ میں ہے جو عرب ممالک ہیں وہاں، الگ الگ سب جگہ۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طاقتیں، ان میں ہر ملک ایک کسی ملک میں خرابی اور تباہی کے لیے کافی تھا۔ شام کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ وہ ساری طاقتیں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں، بالکل متفقہ طور پر ایک بڑی سازش کے تحت یہ بحران شروع کیا گیا تھا۔ اور افسوسناک بات یہ رہی ہے کہ شام کے سلسلے میں کہ جو عالمی طاقتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دوسرے ملکوں میں تباہی پھیلائی ہے، وہ تو تھیں، لیکن علاقائی ممالک، پڑوسی ممالک تک اس سازش میں شامل تھے، اور
بھئی ترکی جیسا ملک
اسی کی طرف اشارہ ہے.
ترکی میں تو کیمپ بنے ہوئے تھے دہشت گردوں کو ٹرین کر کے شام میں بھیجا جاتا تھا.
بالکل میرا اشارہ ترکی کی طرف تھا, ظاہر سی بات ہے جو مخالفین میں وہ ہے یا پھر شام.
اور یورپی دہشت گرد
سارے بالکل,
حتی جہادی دلہنیں جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی دہشت گرد خواتین جو یورپ سے اور مغربی ملکوں سے, وہ بھی ترکی کے راستے شام میں پہنچے.
سارا ترکی یعنی پورا عراق سے جو بڑی تعداد میں آنا جانا بھی ہوا, جب ادھر سے بارڈر پہ پرابلمس آ گئیں تو پھر ترکی نے بہت زیادہ اس میں مدد کیا اور پورا آیا ہے. ترکی نے تو بہت ہی اہم کردار ادا کیا, یعنی جسے کہیں کہ میدان عمل میں تو ترکی سے بڑھ کر تو کسی نے نہیں حصہ لیا, کیونکہ جو طاقتیں تھیں اس میں جو عرب ممالک تھے وہ تو پیسے سے انہوں نے مدد کی جو ان کے پاس ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں. باقی اسلحہ اور جو اسٹریٹجی اور یہ ساری جو چیزیں, اس میں صہیونی حکومت اور امریکہ جیسی طاقتیں رہی ہیں, لیکن ساتھ تو سبھی نے دیا, برطانیہ, فرانس, ان سب نے ساتھ دیا,
پورے
یورپ نے ساتھ دیا, اور اکثر عرب
حکومت اور اس کے اتحادیوں نے,
اکثر جی بالکل اکثر عرب ممالک نے پوری طرح سے ساتھ دیا. جنہوں نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے کم سے کم شام کا ساتھ چھوڑ دیا, ایسے ممالک بھی رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں تھا شام کے. تو اتنی بڑی سازش اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد, اور ان کو ہمارے علاقے کے بھی ممالک کا نام آتا ہے ٹریننگ میں, شام میں جو سرگرم دہشت گرد ہیں ان کی ٹریننگ میں ہمارے علاقہ ہی ممالک کا بھی نام ہے. ظاہر سی بات ہے سعودی عرب اور اس کے اتحادی, آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے, تو سعودی عرب اور اتحادی اس کے اتحادی جہاں بھی ہیں, چاہے ہمارے علاقے میں ہو چاہے مشرق وسطی میں, سب نے ساتھ دیا ہے. تو یہ جو اس سے جب آپ کو استقامت کی قدر اور یہ بات کرنا اس پر کہ کتنی اہم ہے شام کے عوام کی استقامت, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی طاقت کے سامنے وہ ٹھہرے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی مثال شاید ہی ملے اس طرح کی, نہ اس طرح کی جارحیت اور اس طرح کی سازش کی مثال آسانی سے ملے گی, اور نہ ہی اس طرح کی استقامت کی.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ثاقب اکبر صاحب سے رابطہ برقرار نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھیوں نے پاکستان کے ایک اور سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب سے رابطہ برقرار کیا. راشد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب, شام میں سامراجی اور صہیونی حلقوں نے جو بحران کھڑا کیا تھا, اس بحران سے نکلنے میں شام کے عوام اور حکومت کی کامیابی اور سربلندی آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اختصار کے ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فتنہ شام میں کھڑا کیا گیا تھا, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا, اور کیا اس فتنے کو صرف شام تک محدود رکھنا تھا یا اس کو وسیع تر کرنا تھا؟
اصل مسئلہ یہ کہ شام میں اگر ان کو کامیابی مل جاتی تو پورے عالم اسلام میں اس کو وسیع کرنا تھا.
جی,
عرب دنیا میں جو اس وقت ان کے حلیف بنے,
عراق کو تو انہوں نے شامل ہی کر لیا تھا شام کے ساتھ,
اور باقی عرب یعنی سعودی عرب, امارات, سب جگہ امریکہ کی براہ راست فوج بیٹھ جاتی ہے اور تیل کے تمام ذخائر پر ان کا ایسے تو کنٹرول ہے ہی, انڈائریکٹلی بالواسطہ براہ راست کنٹرول ہو جاتا ہے. امریکہ اتنا ایمبیشس تھا شام کے حوالے سے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اسرائیل کو ہر طرح کی کا فری ہینڈ مل جاتا ہے, جو غنڈا گردی کرے وہ اس میں اس کی سپورٹ ہوتی, اور شام کو یعنی کہ شام کے ذریعہ ایران سے فلسطین کا راستہ کاٹ دیا جاتا, لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کا راستہ کاٹ دیا. یہ سارے ناپاک منصوبے اور ان کے مذموم عزائم جو ہے وہ خاک میں مل گئے. بشار اسد کی شجاعت نے, وہاں کی عوام کی شجاعت نے, پھر حکمت عملی نے, اور سب سے بڑی بات کی ان کی ہوشیاری نے پہچانا کہ اس وقت ہماری مدد کون کر سکتا ہے. وہ انہوں نے جان لیا کہ سوائے اس وقت ہماری مدد مخلصانہ طریقے سے ایران کے علاوہ کوئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بجا طور سے ایران کی پیشکش کو, مدد کی پیشکش کو قبول کیا اور فائدے میں رہے, اور آج تک فائدے میں ہیں. اب ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, ہر چیز میں ایران ان کی بہترین رہنمائی اور مدد کرنے پر آمادہ ہے اور کر رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ امریکی فوج جو اس وقت فتنہ پردازی کر رہی ہے کچھ علاقوں میں ہے نا تیل کے, یہ بھی انشاءاللہ بڑی بری طرح رسوائی کے ساتھ پستائی سے دوچار ہوں گے. ये बहुत ही वाजे और शफाफ जो नविश्ते दीवार है वो लिखा हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नकवी साहब, देखिए ये जो तकफीरी दहशतगर्दी का जो फितना खड़ा किया गया था, इस पर बहुत ज़्यादा मकाले भी लिखे गए, तजिए भी आए, आर्टिकल मगरबी दानिश्वरों ने भी लिखा है, बहुत से थिंक टैंक ने इस पर बहुत ही मतलब किताबें लिखी हैं, और इस एक बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि पूरे खित्ते को दाइश के हवाले कर देने का मंसूबा था, और बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा है कि ये बहुत ही वसीतर एजेंडा था, हत्ता दाइश के ज़रिए पूरी दुनिया, हत्ता अमरीका ने तो यूरोप को भी यरगमाल बनाने और बाजगिरी करने का प्रोग्राम बनाया था कि उससे भी बाजगिरी की जाएगी दाइश के नाम पर। मेरा सवाल यह है कि यह इतनी वसी साजिश थी, इस साजिश के पर अमल दरामद के आगाज़ के लिए शाम का इंतखाब क्यों किया गया था?
देखिए शाम का जहाँ तक मसला है तो ज़ाहिर सी बात है, देखें इससे पहले लबनान में नए मशरक़ वस्ता और इस तरह की कोशिश की गई थी, उसके बाद लबनान में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया, तो शाम में मुझे ऐसा लगता है कि जोग्राफियाई लिहाज से काफ़ी अहमियत थी उसकी, क्योंकि एक तरफ तो इराक था जो काफ़ी अहम मुल्क है। आप ये अलबत्ता मैं आप ये बता देना चाहता हूँ कि साजिश में ईरान बहुत ही ज़्यादा मद्देनज़र था, यानी इस साजिश में पहले मरहले में असल निशाना
एशिया उनके मद्देनज़र था,
बिल्कुल, लेकिन यह है कि ईरान ख़ास तौर से वो था, तो इसलिए आप इस बात को अगर पेश नज़र करेंगे तो देखें शाम एक तरह से बहुत ही अहम इत्तेहादी था और है, यानी ईरान का, उधर से लबनान में हिजबुल्ला, फिर इराक में भी जो ईरान का असर और रसूख था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी साजिश इसलिए की गई थी कि जो बहुत सारे मकासद हैं, जैसा कि आपने भी इशारा किया कि बहुत सारे मकाले लिखे गए हैं जिसमें इसराइल के मफादात का तहफ्फुज़ और उसके पड़ोस में किसी ताकतवर मुल्क पनपने न देना, ये सारी चीज़ें जो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश की गई कि इन्हें पता था कि चूँकि जिस तरह के ताल्लुकात हैं ईरान और शाम के, उसमें तो फिर किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व ज़रूर होगा, अगर इन्वॉल्व होगा तो भी उन्हें ऐसा लगा था कि फ़ायदा होगा, इन्वॉल्व होगा तो वो ईरान से निमट लेंगे, जो मतलब वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने मैदान जंग खोला ही है कई जगह, ताकि ईरान आए और उसे तबाह करें, यानी ये कोशिश रही है, तो उसी कोश एक ये भी मकसद था कि बहरहाल शाम में एक महाज खोला जाए इतनी बड़ी ताकत के साथ, तो इब्तदाई उसमें ईरान भी आएगा और ईरान आएगा तो फिर जायज़ बात हिजबुल्ला वगैरह भी यकीनन आएंगे, इस्तकामती जो महाज है इराक के ये सब आएंगे, तो सबसे निमट लिया जाएगा वहाँ, और सीरिया को भी पूरी तरह से तबाह करके जो इसराइल है उसे बिल्कुल महफूज बना दिया जाएगा, और वहाँ पर एक ऐसे हुकूमत की बुनियाद डाली जाएगी कि जो एक तरह से अलकायदा की तरह किरदार अदा करेगा कि जहाँ जिस मुल्क से दुश्मनी हुई या हिसाब चुकता करना, वो वहाँ दाइश पहुँच जाए। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इन सब जो मकासद थे दाइश के, उसके लिहाज से इधर तुर्की है, इतना बड़ा मुल्क इतने सारे वसाइल के साथ पूरी तरह से मदद के लिए तैयार था, तो जाहिर बात है शाम में बहुत आसानी से वो मदद कर सकता था और उसने किया, यूरोप से जिस तरह से मिला हुआ है इसका रास्ता तुर्की का, तो वहाँ से फिर आना जाना और अशिया और अफराद की जो रफ्त आमद थी वो बड़ी आसान हुई शाम तक पहुँचाने में, कोई और मुल्क होता तो बीच में कोई दूसरे ममालिक भी आ सकते थे जो मसाइल पैदा कर सकते थे, तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर जुग्राफियाई लिहाज से, महल हकूक के लिहाज से आप देखें और नज़रियात के लिहाज से देखें, शाम के जो हालात थे, जो शाम के हलीफ थे, जो इत्तेहादी थे, उन सबको अगर पेशे नज़र रखें तो उस लिहाज से उनके लिए शाम बेहतरीन मुल्क था इस साजिश पर अमल करने के लिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बारे में हमें अपने नाज़रीन की राय का इंतज़ार रहेगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں اب چاہیے نہ جاہو حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاہو حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جوان کا دل ایک خالی زمین کی مانند ہے، جو دانہ بھی اس میں ڈالو گے وہ اسے قبول کرے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے شخصی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے اور معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانتوں کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے، اور ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں اور اچھے اخلاق و صفات سے ان کو آراستہ کریں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بچوں کی تربیت و سرپرستی کے سلسلے میں تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ بچوں کو اچھے اخلاق اور پسندیدہ صفات سکھاؤ اور ان کی خداوند عالم کی طرف رہنمائی کرو اور خدائے بزرگ و برتر کی اطاعت و فرما برداری پر ان کی مدد کرو۔ ڈاکٹر ریمان بیچ کہتے ہیں، گھریلو ماحول میں اجمالی طور سے دین کی باتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ والدین کا فریضہ ہے کہ ان کے جزئی اعمال، ان کی رفتار و گفتار، ان کے تخیلات و احساسات اور ان کے جذبات پر ایمان کی روشنی مسلط کریں۔ دین کو قید و بند کی گھٹن سے آزاد کر کے بچوں کی پاکیزہ روح کی گہرائیوں اور ان کی طیب و طاہر روح میں جو تمہاری نصیحتوں کو سننے کے منتظر ہیں، اصول دین نجات بخش مبانی کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیں۔ ایسا کرنے سے زندگی کے مشکل مراحل میں بھی ان کا عقیدہ اور ایمان دین پر مکمل طرح سے رہتا ہے، اور یہی چیز ان کو انحراف و انحطاط سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ مسلمانان عالم کے عصری اجتماعی مسائل اس قدر سنجیدہ ہیں کہ ان مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جذباتی اور روایتی مرشدانہ رویوں سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ اس عظیم اور جاں گسل کام کو مسلکی اور گروہی عصبیت سے بالاتر علماء حق اور عبقری سوچ کے مالک مسلم دانشور، محقق اور سیاسی قائدین ہی انجام دے سکتے ہیں۔ مسلم دنیا کے سیاسی نمائندوں اور شکم پرست عناصر کی منافقت اور غیر حکیمانہ رویوں سے جتنا نقصان اسلام اور مسلمانوں کے ملی و سیاسی مفادات اور ان کی اجتماعیت کو پہنچ رہا ہے، شاید ہی اتنا کسی اسلام اور مسلم دشمن ظالم اور حاسد قوت کے ہاتھوں سے پہنچا ہوگا۔ اسلام کے روشن چہرے کو داغدار بنانے اور مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے جہاں اسلام اور مسلم دشمن قوتیں نفسیاتی حربے استعمال کر رہی ہیں، وہیں اسلامی فکر و تعلیم کا سرسری اور مختصر معلومات رکھنے والے اصلاح پسند اور مرشدین بھی نفسیاتی حربے آزما کر مسلمانوں کو منفی جذبات اور کہیں پر غیر فطری سوچ کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں چہار سو معاشرے بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اسلامی ضابطے، اعلیٰ انسانی قدریں اور اخلاقی حدود پامال کیے جا رہے ہیں۔ اس سنگین صورتحال پر سماج کے باشعور اور ذمہ دار طبقے اور معاشرے کا ہر حساس فرد اپنی ثوابدید کے مطابق پیش بندیوں کے تعلق سے تجزیے اور سفارشات پیش کر رہا ہے۔ ثقافتی، سیاسی اور تہذیبی جارحیت کی نشاندہی کی جا رہی ہے، معاشرے کی منافقت کو عیاں نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اخلاقی بحران سے گزر رہی ہے، آج کے نوجوان بھی اسی بحران کے شکار ہیں۔ آج کا نوجوان مادی اغراض کے حصول میں روبوٹ بننے پر کمر بستا ہے، لیکن اخلاقی قدروں کے تئیں اس قدر خاموش ہے کہ لاش کا گمان ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں انسان کو بعض اصولوں کا پابند بناتی ہیں، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن موجودہ دور کے انسان کے نزدیک یہ اخلاقی قدریں قدامت پسندی اور جہالت کی دلیل ہے۔ انسان جس اخلاقی قدر کو چاہے اسے دور جاہلیت کی یادگار کہہ کر پامال کر سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو زبانی طور پر اخلاقی اقدار کی مستقل اہمیت کے قائل ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے نزدیک ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اخلاقی قدروں کی پاسداری کے لیے کوئی نقصان برداشت کیا جائے یا ان کے تحفظ کے لیے ہونے والے ذاتی فائدے کو چھوڑ دیا جائے۔ صداقت ایک اعلیٰ اخلاقی فریضہ ہے، لوگ اس کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور بہتان لگانے میں چوک نہیں سکتے۔ غرض اس اخلاقی زوال کی وجہ سے کسی شخص کو کسی پر اعتماد نہیں رہا، ہر شخص دوسرے سے خوف محسوس کرتا ہے۔ آج کے نوجوان بھی اسی بے اعتمادی کی فضا میں جی رہے ہیں، انہیں نہ تو کسی کی دیانت، امانت، عہد و پیمان اور خلوص پر اعتماد ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی دنیا ملی ہے جو بے اصول اخلاق اور اخلاص سے محروم ہے، جبکہ مقصد حیات جتنا بلند اور پاکیزہ ہوگا اتنی ہی نیکیاں اور خوبیاں انسان کے اندر ابھریں گی اور خامیوں اور کمزوریوں پر قابو پا سکے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید علی حسین رضوی صاحب بادشاہ باغ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں، صبح کی نشریات میں پروگرام صبح امید سنا، بہت عمدہ پروگرام تھا، غیبت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی۔ شام کی مجلس میں پروگرام خلقت کی رانائیاں دریچے سنے، بہت اچھا لگا۔ اسی طرح پروگرام مقدس دفاع سے بھی کافی معلومات ملتی ہے۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید علی حسین رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
طوفان نوح کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی تو ابلیس لعین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کئی سالوں تک کی محنت کے لیے بچا لیا۔ آپ نے گنہگاروں کے لیے بدعا کر کے کچھ عرصے کے لیے مجھے آرام کا وقفہ دیا ہے، میں اس احسان پر آپ کا ممنون ہوں اور آپ کو اس نصیحت کے بدلے میں 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ملعون، تو میرا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ نوح، اس ملعون کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس وقت آپ کو صحیح بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا، بیان کر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ نے مجھے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا تو میں نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا، اگر میں اس دن تکبر نہ کرتا تو بزم ملائکہ سے مجھے نہ نکالا جاتا اور میں لعین نہ ہوتا۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی حرص کے قریب نہ جانا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کے لیے ساری جنت مباح کی تھی، پوری جنت میں ایک درخت صرف ایسا تھا جس سے منع کیا گیا، آدم نے حرص سے کام لیا اور ممنوع درخت کے پاس چلے گئے۔ اگر آدم حرص نہ کرتے تو انہیں جنت سے نکالا نہ جاتا۔ اور تم سے میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ کبھی تنہا نہ بیٹھنا، کیونکہ جہاں بھی دو مرد اور عورت اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ در حقیقت اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ اس مقام پر تیسرا میں ہوتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے نوح، اس ملعون کی تینوں باتوں کو قبول کرو، اس کی یہ باتیں خیر خواہی پر مبنی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پیش کریں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سامعین، ہماری نشریات اب موبائل پر بھی سنی جا سکتی ہیں، اور انٹرنیٹ پر بھی آپ خبروں اور دوسرے معلوماتی پروگرام کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آج کے دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ہمیں دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 اردی بہشت، 12 شوال اور 14 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ شوال 1030 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم، فقیہ، منجم اور ریاضیدان بہاءالدین محمد بن حسین عاملی المعروف شیخ بہائی نے اصفہان میں وفات پائی۔ وہ 952 ہجری قمری میں لبنان کے شہر بالابک میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ بہائی اپنی ذہانت کے باعث بہت قلیل عرصے میں ہی استاد کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور انہوں نے فقہ، تفسیر، حدیث، ریاضی، نجوم، ادب اور تاریخ میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ شیخ بہائی نے تقریباً 100 کتابیں تحریر کی۔ چودہ مئی 1796 عیسوی کو چیچک کے ٹیکے کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وبائی صورت میں اس کا آغاز 544 عیسوی سے ہوا، اور 10ویں صدی عیسوی تک ایشیا کے تمام ممالک میں چیچک کی بیماری عام ہو چکی تھی، نیز طبیب اس کے علاج سے عاجز تھے۔ 18ویں صدی میں یورپ میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سال کے عرصے میں تقریباً 6 کروڑ افراد چیچک سے مر گئے۔ اسی دوران مشاہدے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اگر کسی شخص کے ایک مرتبہ چیچک نکل آئے تو پھر وہ اس بلا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ برطانوی طبیب ایڈوارڈ جینر شروع سے ہی چیچک کی روک تھام کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور یہ سارے مشاہدات اور تجربات ان کے پیش نظر تھے۔ اس برطانوی طبیب نے گائے کی چیچک کے مایعات لے کر ایک سالہ صحت مند بچے جیمز ففس کے جسم میں داخل کر دیے۔ یہ تاریخی تجربہ 14 مئی 1796 کو کیا گیا۔ دو ماہ بعد انہوں نے مسکرہ بچے کو دوبارہ چیچک کا ٹیکہ لگایا، لیکن اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جینر نے اپنے تجربات شائع کیے تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، مگر اکثریت نے اس کو سراہا اور بالآخر برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ چودہ مئی سن 1867 عیسوی کو فرانسیسی مستشرق اور دانشور جوزف رینو کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1795 میں پیدا ہوئے۔ جوزف رینو کو مشرقی زبانوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسی شعبے میں یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف میں بھی مصروف ہو گئے۔ فرانس میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی اہم ترین کتاب جوزف رینو کی محنت کا نتیجہ ہے، جو 20ویں صدی کے نصف اول میں شائع ہوئی۔ ان کی دیگر اہم ترین کتابوں میں فتح عرب اور اسلام اور مسلمان خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس اردو بہشت سن 1270 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور مجتہد آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے برطانوی استعمار کی لوٹ مار اور غارت گری کو روکنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا، جس سے تمباکو کا لائسنس ختم کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ واضح ہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے کے دوران برطانوی وزیر اعظم کے مشیر ٹالبورٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ایرانی تمباکو کی برآمد، پیداوار اور فروخت کے حقوق 50 سال کے لیے برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیے گئے۔ یہ معاہدہ در حقیقت برطانوی استعمار کے پھیلاؤ اور ایران کو لوٹنے کا ایک بہانہ تھا۔ ایران کے مسلمان عوام اور باخبر علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ تمباکو کا استعمال حرام کرنے پر مبنی آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حقے توڑ دیے اور تمباکو کی خرید و فروخت اور استعمال سے گریز کیا۔ اس طرح ناصر الدین شاہ قاجار برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کے حقوق منسوخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چودہ مئی سن 1948 عیسوی کو وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 5 سال بعد برطانیہ کے زیر اثر لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر اس ملک کے کنٹرول اور وہاں پر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کو قبول کر لیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی، جس کو روس فلسطین میں عرب اور یہودی دو حکومتوں کی تشکیل کی بات کی گئی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا، لیکن اس غیر منصفانہ قرارداد کی عربوں نے مخالفت کی۔ دنیا اسنا برطانیہ نے، جو عملاً صہیونیوں کی حمایت کر رہا تھا، یہ اعلان کیا کہ اس کی افواج 15 مئی 1948 تک فلسطین سے نکل جائیں گی، لیکن فلسطین سے برطانیہ کے کمشنر کے نکلنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام ہی پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین، و مقالة المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابقیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی. Thank you.